بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب أجر الصابر في الطاعون، طاعون کی بیماری میں صبر کرنے والے کا اجر کا یہ باب ہے. وبائی امراض میں یہاں تو خاص طور پر طاعون کی بیماری مراد ہے کہ اگر کوئی شخص اس بیماری میں صبر کرے اور شریعت کا جو حکم ہے اس پر جمع رہے. مثلا جس جگہ طاعون آیا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے بھاگے نہیں، وہیں پر ہے وہ ٹھہرا ہوا، اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونے والا ہے. موت ہوگی تو آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں رکھی تو نہیں آئے گی. بیماری میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے تو اس کا اجر کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس حدیث پاک کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اس کو. اس باب میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں انہا اخبرت انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی تعاون تعاون کے بارے میں پوچھا. فأخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یہ بتلایا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں. بیماری عذاب بن کر آتی ہے، اور اسی لیے اس کے زر میں آئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، پھر انتقال ہو جاتا ہے، اموات ہو جاتی ہیں. فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے اس کو رحمت بنا دیتے ہیں. موت آ گئی اور اس پر صبر کر لیا، تکلیف کو اس نے برداشت کر لیا، تو وہ رحمت ہی ہے کہ اللہ پاک شہادت کا درجہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو فلیس من عبد یقع الطاعون، تو کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ طاعون جو ہے وہاں پر آ جائے. فیمکث فی بلدہ صابرا، پھر وہ شخص اپنے شہر میں صبر کرتے ہوئے ٹھہرا رہے. یعلم، وہ جانتا ہے کہ انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ ہرگز بھی کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. تو اللہ کی ذات پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے وہاں پر ٹھہرتا ہے. الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر اس کے لیے وہاں نہیں ٹھہرتا ہے مگر یہ کہ اس کے لیے شہید کے اجر کے برابر جو ہے اجر دیا جاتا ہے. اب شہیدوں کا اجر کیا ہے؟ تو شہیدوں کا اجر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کی بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے اکرام کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی غم نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا. ایک چیز یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی بعض یعنی ہر کس و ناقص کو غم اور فکر لاحق ہوتا ہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، ہمارے حق میں فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوگا. لیکن کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کے اوپر سے لپا غم اور خوف دونوں کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں تو ان پر بھی کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا. تو اسی طرح ایک شخص شہیدوں کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہادت اس کو بھی، یہ اجر اس کو بھی، یعنی یہ سعادت اس کو بھی حاصل ہو جائے اخروی اعتبار سے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو اجر کیوں دیا جاتا ہے؟ تعاون میں جو مبتلا ہے شہید کے برابر ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شہید بھی بڑی مشقت کو جھیلتا ہے. کفار سے جب جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے، تلواروں کے وار ہیں، نیزوں کے وار ہیں، تکلیف میں، مشقت میں ہیں. تو اسی طرح جو وبائی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی بڑی مشقت اور تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو شہید کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. لیکن یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے، کہ شہید کے اجر سے مراد ہے اخروی اعتبار سے اللہ پاک ان کے ساتھ جو معاملہ فرماتے ہیں شہیدوں کا وہ فرمائیں گے، دنیاوی اعتبار سے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ دنیاوی اعتبار سے شہید تو وہی ہوتا ہے کہ جو جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، جس کا انتقال ہو جائے اور اسی حالت میں اس کو جو ہے نا دفن کر دیا جائے، تدفین اس کی ہو جائے، پھر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کفنایا نہیں جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، جسم سے خون صاف نہیں کیا جائے گا، اسی کے کپڑوں میں جو ہے نا اس کو دفنا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ایک خاص فضیلت ہے وہ۔ تو یہ عام طور پر اموات میں، امراض میں، بیماریوں میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے، حادثات میں، تو آخرت کے اعتبار سے وہ اجر اس کو دیا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا حکم الگ ہے، وہ عام مومنین کی طرح ہوتا ہے وہ۔ باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات، اس کے بعد ایک باب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے، معوذات کے ذریعے رقیہ اور جھاڑ پھونک کرنے کا یہ باب ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے بھی جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے۔ معوذات سے مراد معوذتین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں، تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفث علی نفسہ فی المرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں اپنے آپ پر چھٹکارہ کرتے تھے یا دم کیا کرتے تھے، الذی مات فیہ، جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالمعوذات، معوذات کے ذریعے۔ فلما ثقل، پھر جب حضور پر بھاری ہو گیا، کنت انفث علیہ بہن، میں آپ پر دم کرنے لگی ان کلمات کے ذریعے، وامسح بید نفسہ لبرکتہا، اور میں آپ کے ہاتھ کے ذریعے آپ پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی آپ کی برکت کی وجہ سے۔ فسألت زہری کیف ینفث، تو امام زہری کے شاگرد ہیں امام معمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ بھئی حضرت عائشہ کیسے دم کرتی تھی، تو فرمایا کان ینفث علی یدی، کہ اولاً حضرت عائشہ معوذات پڑھتی تھی اور حضور کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، ثم یمسح بهما وجهه، پھر وہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے ذریعے آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ پھیر دیا کرتی تھی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اس سے یہی ہے کہ قرآن پاک سے جھاڑ پھونک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اخیر کی جو دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو جو ہے نا پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں بھی یہی پڑھتے تھے اور یہی دم کیا کرتے تھے۔ عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جب مرض زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں کرنے لگے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا اور دم کرنا بھاری ہونے لگا، تو حضرت عائشہ خود جو ہے پڑھا کرتی تھی، حضور کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور حضور کے ہاتھ سے حضور کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، چہرے پر پھیر دیا کرتی تھی، کیونکہ حضور کے ہاتھ کی برکت الگ ہے، وہ آپ کا ہاتھ کا پھیرنا الگ ہوتا ہے وہ، تو اس لیے پڑھا تو یہ کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ جسم پر پھیرا کرتی تھی ہاتھ کو۔ اب یہاں رقیہ سے متعلق کئی چیزیں ہیں، آگے بھی روایت آ رہی ہیں، کچھ باتیں اس سے پہلے آئی تھیں کہ فی نفسی ہی جو رقیہ ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا ہوتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رقیوں سے منع فرمایا ہے جن رقیوں کے اندر، جن جھاڑ پھونک کے اندر کفریہ شرکیہ کلمات ہوا کرتے تھے، یا جن میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی، یا جن میں جو ہے ان عبارتوں کو، یا جن کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے رقیہ کیا جا رہا ہے ان کو مؤثر بذات سمجھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، ورنہ فی نفس ہی جھاڑ پھونک کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، حضور نے بھی کیا، صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے۔ ایک ہے جھاڑ پھونک، یہاں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جھاڑ پھونک تو کر سکتے ہیں لیکن تعویذ نہیں باندھ سکتے، جیسے ان الرقی، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ ان الرقا والتمائم والطویلہ شرکن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو جھاڑ پھونک ہوتے ہیں، جو تعویذ ہوتے ہیں، جو فلاں ہوتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا اپنی اہلیہ کو منع کر دیا تھا کہ بھئی اس سے احتیاط کرو، میں بری ہوں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات وغیرہ کو جو ہے نا شرک قرار دیا، اس بنیاد پر بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تعویذات وغیرہ یہ سب صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے آدمی دم کر دے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر، لیکن تعویذ باندھنا صحیح نہیں ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیوں سے جو منع فرمایا ہے، چاہے وہ تعویذات کی شکل میں ہوں، چاہے جو ہے نا پڑھ کر دم کرنے کی شکل میں ہوں، دونوں کا حکم یکساں ہے کہ جن رقیوں کے اندر سحر ہوتا ہو، شیاطین سے مدد دی جاتی ہو، اللہ کے علاوہ سے مدد جو ہے نا طلب کی جاتی ہو، اور شیاطین کی عبادت اور شیاطین کی پوجا اور شیاطین کی جو ہے نا پرستش سے متعلق کوئی بات ہوتی ہو تو پھر وہ منع ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ اس سے بچنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا. ورنہ جن رقیوں کے اندر، جن کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور جن جو قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں، یا احادیث کے علاوہ بھی دیگر اور الفاظ ہیں جن کے ذریعے رقیہ ہو رہا ہو، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، تو بالکل ان کے ذریعے علاج و معالجہ ہو سکتا ہے. چاہے آپ وہ پڑھ کر دم کریں، چاہے آپ وہ جو ہے نا پھونک اس کو جو ہے نا لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں. اور اس سلسلے میں ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی نا، بچے جب رات میں سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں، تو حضور نے یہ دعا سکھلائی ہے آدمیوں کے لیے بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں ہمیں تو یاد تھے، تو ہم لوگ پڑھ کے دم کرتے تھے، لیکن ہمارے بچے چھوٹے بچے تھے تو یاد نہیں تھے، تو میں نے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا تھا. صحابی ہیں، وہ کفر و شرک کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہیں کہ خاص طور پر ڈیلیوری وغیرہ کے مواقع کے قریب میں تعویذات حضرت عبداللہ ابن عباس دیا کرتے تھے. اس کچھ الفاظ بھی ہیں اس کے تعویذ وغیرہ کے، قرآن پاک کی ایک دو آیتیں بھی ہیں، تو اس کو جو ہے نا لکھ کر دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ خاتون کو باندھ دیا جائے، اس سے بڑی شفا آسانی ہو جاتی تھی ولادت میں. تو اگر تعویذ باندھنا جائز ہی نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس کیوں دیتے لکھ کر؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے نا، یہ کیوں جو ہے نا لکھ کر دیا کرتے، باندھتے اپنے بچوں کو؟ تو پتہ چلا کہ باندھنا، دم کرنا، دونوں میں کوئی، یعنی باندھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ مسئلہ یہی ہے، حرج تو اس وقت ہے کہ اصل جو علت ہے کفر و شرک کی وہ پائی جائے. تو اس لیے جہاں پر وہ کفر و شرک ہوگا، اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کی جائے گی، غیر اللہ کو کچھ سمجھا جائے گا، تو پھر وہ منع ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جائز ہے. اس کے بعد ہے روایت، باب الرقیہ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنے کا یہ باب ہے. وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی گئی ہے. اس باب میں جو روایت ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں، ان ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے پاس آئے، فلم یقروہم، تو ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی. ضیافت کرنا چاہیے، کسی جگہ گئے، اس وقت ضرورت بھی ہوتی تھی، بعد ہفتہ سفر کر کے گئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، تو قبیلے کے پاس جب گئے، کچھ کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، ٹھہرنے کا انتظام نہیں، تو بڑی تکلیف ان لوگوں کو محسوس تو ہوا. تو فرماتے ہیں کہ فبینما ہم کذالک اذ لدغ سید اولئک، کہ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک وہاں کا جو سردار تھا، اس سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ هل معکم دوا ان اوراقین، کیا تمہارے ساتھ کوئی دوا ہے کہ اگر کسی کو سانپ ڈس لیا جائے تو اس کے لیے کیا شفا ہوگی، شفا کے لیے کوئی دوا ہے یا نہیں ہے، یا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ فقالوا نعم، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، لیکن انکم لا تقرون، لیکن تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس لیے جو ہے نا تمہارے اوپر جھاڑ پھونک نہیں ہوگا. ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، اور ہم ہرگز بھی تمہارے اوپر دم نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اجرت طے کر دو. فجعلوا لهم قطيعا من الشاتي، تو ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے لیے مقرر کر دیا کہ بھی ایک بکری کا ریوڑ دیں گے ہم. فجعل يقرؤ بأم القرآن، تو چنانچہ جن صحابی نے ذمہ داری لی تھی کہ میں دم کروں گا، وہ آئے اور آ کر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے لگے. ویجمعوا بزاقہ، اور اپنا تھوک جمع کرنے لگے منہ میں منہ میں. ویدفلوا، اور پڑھتے جاتے تھے، تھوکتے جاتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تھتکارتے تھے جو بھی مرض تھا اس کے اوپر. فبرا، اسی دوران میں وہ صحتیاب ہو گیا. فاتوا بالشائی، چنانچہ وہ بکریاں لے کر آئے. فقالوا، اور کہنے لگے کہ لانا، تو وہ بکریاں تو لا لیے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی بکریاں تو مل گئی، لیکن یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے. تو 30 بکریاں تھیں، 30 بکریاں کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ لانا خود حتیٰ نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں. مدینہ منور آئے. فسألوہ، حضور سے پوچھا. فضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. وقالا، اور فرمایا کہ ما ادراک انھا رقیۃ، کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ بھئی رقیہ ہے سورہ فاتحہ؟ یعنی میں نے تو نہیں بتایا، تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اتنا یقین تمہارے اندر تھا کہ خود ہی پھونک دیا، دم کر دیا، فائدہ ہو گیا؟ تو خیر، بہرحال وہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے، صحابی نے کہا کہ رسول اللہ، یعنی اس کے بارے میں یقین تھا، اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کر دیا، اللہ پاک نے شفا دے دی. تو خود ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکریاں لے لو. وضربوا لی بسہمین، اور اس میں سے میرے لیے حصہ جو ہے نا وہ طے کر دو. یہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اثر رکھا ہے. جتنے بھی عامل حضرات ہیں یہ کچھ کرتے نہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت یعنی بہت جاننے والے ہیں, بڑی بڑی خیر کچھ ہوتے ہیں, کچھ کی پہنچ واقعتاً بہت ہوتی ہے, اس میں شک نہیں ہے, فن کو جانتے ہیں, وہ بھی ایک مستقل لائن ہے, عملیات کی لائن بھی ایک مستقل لائن ہے, مستقل فن ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ ان کے پاس دعا کے لیے, درود کے لیے, علاج و معالجے کے لیے جائیں گے تو یہ جو صورتیں عام طور پر پڑھنے کے لیے بولتے ہیں وہی صورتیں وہ خود پڑھ کے دم کرتے ہیں. آپ کے یقین کی بات ہے بس, بقیہ کچھ اور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا یقین کتنا ہے اور کتنا آپ کے کلام میں برکت ہے, کتنا آپ کی محنت ہوئی ہے, یہ سب چیزیں ہیں جو اثر رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کام بنا دیتے ہیں. پھر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ تعویذ گنڈے کر کے کیا ہے, تعویذ گنڈوں کے ذریعے پیسے خوب کمائے جا سکتے ہیں. یہاں پر صحابی نے تو صرف ایک دم کے کتنے, ایک مرتبہ دم کیا تو 30 بکریاں لے لیں. آج کے زمانے میں 30 بکریاں یہاں بلند تو کوئی دیتا نہیں ہے, اور اگر لیا جائے تو شرعاً برا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی تم بھی رکھ لو اور اس میں سے میرے لیے بھی نکال لو کچھ. تو بہرحال اجرت لینا بھی جائز ہے. لوگ شکوا کرتے ہیں کہ بھئی یہ بہت زیادہ مولانا جو ہے نا بہت پیسے بہت لے رہے ہیں, مول صاحب عامل صاحب جو کافی مہنگے ہیں ہمارے. تو خیر علاج معالجہ اگر ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پیسوں کی, تو شرعی اعتبار سے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کو جائز قرار دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ باب الشرط فی الرقیہ بقطیع من الغنم. اب اسی واقعے سے امام بخاری نے ایک اور مسئلہ جو ہے نا ذکر کیا, واقعہ یہی ہے جو آگے ذکر کیا جا رہا ہے. کیا بات ثابت کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ بات ثابت کی ہے کہ پہلے سے پیسوں کی شرط لگا کر علاج و معالجہ کرے آدمی تو اس کی بھی گنجائش ہے. صحابی نے یہاں پر یہی کیا تھا نا کہ تم لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم پہلے اجرت مقرر کرتے ہیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ پیسوں کی شرط لگائی جائے پہلے سے, اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے جب تک کہ جو ہے نا آپ ہمارے لیے پیسے متعین نہ کر دو. پیسے متعین ہو گئے تو پھر علاج و معالجہ ہو سکتا ہے. ویسے علماء یہ کہتے ہیں کہ حکمتاً پیسے لینا چاہیے, اس سے اعتقاد بڑھ جاتا ہے, اعتقاد بڑھتا ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. پھر ورنہ جو مولوی صاحب فری ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نا عوام بھی جو ہے نا فری میں کام کروانے کی عادت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ تردد میں رہتی ہے کام ہوں گا نہیں ہوں گا, ہوگا نہیں. ماحول ہمارا ایسا بن گیا عجیب و غریب. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ, کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جو ہے وہ پانی کے پاس سے گزری, جن کے پاس جو ہے نا یہ سانپ سے ڈسا ہوا شخص موجود تھا. فعرض لهم رجل من اہل الماء, تو وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا. فقال, اور کہنے لگا کہ هل فیکم من راقم, کیا تمہارے پاس کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا ایک سب کو ایک شخص کو جو ہے نا سانپ نے ڈس لیا ہے, وہ اس میں مبتلا ہے. فانطلق رجل منهم, تو ان میں سے ایک صحابی چلے یعنی حضرت ابو سعید خدری. فقرا بفاتحۃ الکتاب علی شاء, تو بکریوں پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. فبرا, تو وہ صحت یاب ہو گیا. پھر وہ فجاء بشاء الی اصحابہ, وہ بکریاں لے کر آئے صحابہ کے پاس. فکریہ ذلک, تو ان لوگوں نے اس کو ناپسند کیا کہ بھائی اجرت لینا ٹھیک ہے یا نہیں, یہ نہیں معلوم. وقالوا, کہنے لگے کہ اخذت علی کتاب اللہ اجرا, کہ تم نے تو کتاب اللہ پڑھ کر اس پر اجرت لی ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. تو حتی قدم المدینہ, یہاں تک کہ وہ مدینہ منور آ گئے. فقالوا یا رسول اللہ, تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, اخذ علی کتاب اللہ اجرا, کہ انہوں نے کتاب اللہ پڑھا اور اس کے اوپر اجر لے لیا ہے, صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, سب سے زیادہ حق کہ جس بنیاد پر تم اجر لے سکتے ہو تو وہ کتاب اللہ ہے. یعنی حضور نے فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے اگر تم اجرت لینا چاہو تو لے سکتے ہو. یہاں ایک تو مسئلہ یہی ہے, امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صحابہ نے پہلے سے شرط لگا لی علاج کے لیے, اس کے بعد رقیہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ پہلے سے اس طرح شرط لگانا صحیح ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کے ذریعے آدمی پیسے کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا. جیسے عام طور پر مدرسے میں ہوتا ہے نا, فیس لے کر پڑھائے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یا مولانا جو ہے نا گھر پہ آ رہے ہیں اور پڑھا کے جو ہے نا بچوں کی فیس لیتے ہیں یا نہیں ہے. تو شوافے وغیرہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ تعلیم قرآن پر, قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا صحیح ہے, جائز ہے. دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اجرت لینے کو یعنی قرآن پاک کے ذریعے اجرت لینے کو جو ہے نا صحیح کہا ہے. لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. بچوں کو تعلیم دینا, قرآن پاک سکھلانا, پھر اس کے اوپر سے جو ہے نا فیس لینا یا اس کی تنخواہ لینا مثال کے طور پر, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے پاس تو مسئلہ یہ ہے. اب ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیلیں دوسری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں فرمایا کہ بھائی قرآن پڑھو لیکن قرآن سے کھاؤ مت, حدیثوں میں یہ. اور ایک صحابی صفا میں, اصحاب صفا میں سے تھے, قرآن پاک کی جو ہے نا تعلیم دیا کرتے تھے، تو ایک صحابی نے دوسرے ساتھی جن کو قرآن سکھایا تھا وہ آئے اور کمان ہدیہ کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کمان جو ہے نا اگر تم پہن لیتے تو آگ کے ٹکڑے کو تم پہن لیتے، مت لوئے، حضور نے منع فرما دیا۔ تو یہ روایت ہمارے پاس ہیں۔ تو اس بنیاد پر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دے کر پیسے لینا صحیح نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے نا یہاں پر اجازت دی ہے، تو اس کا ایک جواب تو ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہو گئی۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں اس کا کہ یہاں پر علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے، یہاں تو علاج و معالجہ ہوا تھا، یہاں تعلیم تو نہیں ہوئی تھی قرآن پاک کی، تو علاجاً گنجائش ہے۔ تو بہرحال مسئلہ تو یہ اختلافی ہے، لیکن بعد کے زمانے میں علماء نے مجبوری کی وجہ سے یہ گنجائش دے دی ہے اور یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ علماء کی، حفاظ کی، فقہا کی جو ان کے اخراجات ہوتے تھے اور جو ان کا مالیہ کا انتظام ہوتا تھا وہ بیت المال کے ذمے میں ہوتا تھا، وہ دین کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ وقف ہو جاتے تھے، تو بیت المال جو ہے نا ان کا خرچہ دیا کرتا تھا، لیکن بعد میں بیت المال سے ان کا خرچہ دیا جانا بند ہو گیا بالکل ہی۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اب کھائیں گے کہاں سے، اب کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم بھی تو ضروری ہے، وہ اس کے بغیر تو کیسے یہ چیز آگے بڑھے گی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسی میں لگ گئے تو کھائیں گے پئیں گے کہاں سے، مولانا صاحب صبح سے فجر سے آئے شام میں یہیں تک رہے، پھر جائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، کہاں ان کے پاس وقت ہوگا۔ پھر علماء نے کہا کہ اس میں تاویل کی، پھر علماء نے بڑی اچھی تاویل کی، تاویل کیا نکالی، تاویل یہ نکالی کہ بھائی مولوی اپنا وقت دے رہا ہے وہاں پر، تو وقت کے دینے کے لیے تو اجرت لے سکتا ہے وہ، تو وہاں پر تعلیم قرآن نہیں، حب سے وقت کی تعویل کر کے جو ہے نا پھر اس کی گنجائش نکالی گئی کہ بھائی مولوی کے لیے پھر یہ گنجائش ہے کہ اپنا وقت صرف کر رہا ہے تو اس وقت کے لیے جو ہے نا وہ پیسے لے لے پھر۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اس جملے کے تحت میں۔ اس کے بعد ہے باب رقیۃ العین، نظر بد کے جھاڑ پھونک کا جو ہے نا یہ باب ہے۔ کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسرق من العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یا ان نسترقی من العین، کہ ہم جھاڑ پھونک کریں نظر بد کی وجہ سے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نظر لگنے پر جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی یہ خود جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خیالی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نظر ہو، جن ہو، شیاطین ہو وغیرہ۔ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، سحر بھی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا علاج و معالجہ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، طریقے بتلائے ہیں، تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ بالکل برحق چیز ہے اور اس کا علاج اس طریقے پر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ دم کیسے کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ بہت ساری، ایک تو خود اس سے پہلے تفصیلی روایت آئی تھی کہ جس کی نظر لگی ہے اس کو ٹھہرا کر اس کے ہاتھ دھلوائے جائیں، کلی کروائی جائے، منہ ہاتھ دھلوایا جائے، صدر وغیرہ کا حصہ دھویا جائے، پھر وہی پانی لے کر اس پانی کو جو ہے جس کو نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر بہا دیا جائے، اس کے پیچھے سے، تو فوراً نظر اتر جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو حدیثوں میں ہے کہ نظر لگنے والے کا، یعنی اس کا غسل کروا کر پانی محفوظ کر لیا جائے اور وہ پانی جو ہے نا بہا دیا جائے تو فوراً نظر اتر جاتی ہے۔ تو خیر آج کے زمانے میں مشکل ہے کہ نظر کس کی لگی ہے، کہاں لگی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چیز آسان تھی، لوگوں میں معروف اور مشہور بھی تھی، نظر لگانے کے لیے بھی لوگ طے ہوتے تھے۔ اب دوسرے طریقے کیا ہیں؟ تو دوسرے طریقے علماء نے اپنے مجربات کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو خود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذات معوذات سکھلائے ہیں، اعوذکما بکلمات، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بڑی کارآمد دعا ہے یہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ایک دعا یہ ہے، یہ پڑھ لیں، حدیث میں خود ہے، حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے یہ دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ اور اصل میں حضرت جبرائیل کا سکھانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھلانا ہے، وہ تو اس وجہ سے اب ہم اللہ کی سکھلائی ہوئی دعاؤں کو نہیں، ہم کو منتر چاہیے کوئی ایک نیا۔ حضور نے سکھایا، جبرائیل نے بتایا، اللہ نے نازل کیا ہے اس کی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ شفیق اور علاج و معالجہ کون جانتا ہے؟ جب اللہ نے یہ نازل کیا ہے تو اسی کو اختیار کریں بھی، یقین آپ کے پاس کامل ہو تو کافی ہے انشاءاللہ اللہ جی۔ تو ایک تو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام ہے، اس کے علاوہ بے شمار طریقے ہوتے ہیں۔ اب جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کے مرچیوں پر دم کر جو ہے نا مرچیاں پھیر کے چلا دی جاتی ہیں، لیمو پر دم کر کے لیمو جسم پر پھیر کے چلا دیے جاتے ہیں، تو جس طریقے پر بھی ہو علاج و معالجہ کیا جا سکتا ہے، بس اس میں یہی ہے کہ کفریہ شرکیہ کلمات اس کے اندر نہ ہوں، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک باندی کو دیکھا، فی وجہها سفعۃ یا صفعۃ، کہ جس کے چہرے میں پیلا پن تھا، فقالا، تو حضور نے فرمایا کہ استرقوا لها، اس کے لیے جھاڑ پھونک کرو، فإنها النظرة، فإن بها النظرة، کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ یہ روایت ہے، تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بھئی فلاں بیماری میں مبتلا، یعنی فلاں کو نظر لگ گئی ہے۔ یہاں صفعۃن اصل میں چہرے کی یا تو زردی کو کہتے ہیں، یعنی پیلے پن کو کہتے ہیں بعض دفعہ چہرے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چہرے کی سیاہی مراد ہے، چہرے کا کالا پن مراد ہے، یعنی آدمی کا عام جو کلر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کلر آ جاتا ہے چہرے کے اندر، اور یہ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ریگولر طور پر آدمی کا جو چہرہ جو کلر ہے وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب متاثر ہوتے ہیں تو چہرے پر وہ اثرات الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ کلر الگ نوعیت کا ہوتا ہے، وہ جاذب نہیں ہوتا، وہ وحشت میں مبتلا کر دیتا ہے آدمی کو، دیکھتے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا کسی نہ کسی چیز میں مبتلا نظر آ رہا ہے، یا عورت کسی چیز میں مبتلا نظر آ رہی ہے، تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو حضور نے بھی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بھئی یہ تو مبتلا ہے، تو فرمایا کہ بھئی ان کے لیے بھی دم کر دو، نظر اس کو لگ گئی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کی نظر اس کو لگ گئی تھی، جنات کی بھی نظر، یعنی انسانوں کی نظر بھی لگتی ہے، شیاطین کی نظر بھی لگتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ نظر لگنے کے لیے دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، نابینا کی نظر بھی لگ سکتی ہے، یعنی آدمی فکر کے ذریعے جو ہے نا نظر لگا دے کسی کے بارے میں تو بھی نظر لگ جاتی ہے، بہت بڑے عالم دین تھے وہ۔ تو بہرحال اس وجہ سے ایک چیز یہ کرنا چاہیے جس سے عام طور پر نظر نہیں لگتی، نظر لگ رہی ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں جو ہے ماشاء اللہ کہنے کا حکم جو ہے نا وہ ہے، اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، تو فوراً نظر ٹوٹ جاتی ہے اس سے، تو بڑی کارآمد جو ہے نا چیز ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کسی چیز کو دیکھیں تو یہ پڑھ لیا کریں، ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ جو ہے نا نظر سے حفاظت بھی رہے گی۔ اس کے بعد روایت ہے باب العین، باب العین حق، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ آنکھ کا لگ جانا وہ حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ونہا عن الوشم، کہ آنکھ کا لگ جانا یعنی نظر بد کا لگ جانا وہ حق ہے، اور آپ نے جسم کے گودوانے سے منع فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے دونوں چیزیں پوچھ لی تھی، نظر کے بارے میں پوچھا تھا اور جسم کو گودنے کے بارے میں، ٹیٹو بنانا جو ہوتا ہے نا وہ، تو وہ دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ نظر حق ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اگر لگ جائے تو علاج کر لو اپنا۔ دوسرا جسم کو گودنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اچھا نظر کیا چیز ہوتی ہے اصل میں؟ تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے والے کی یعنی جو آدمی دیکھتا ہے نا اس کی آنکھوں سے شعائیں نکلتی ہیں اور وہ جا کر جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر پڑتی ہیں، اور وہ زہریلی جو ہے نا تاثیر اپنے اندر رکھتی ہیں جس کی وجہ سے سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ بعض سانپوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گھوریں گے، غصے سے اگر گھور دیتے ہیں کسی شخص کو، تو ان کی نظروں سے اثر نکلتا ہے، زہر نکلتا ہے، وہ زہر دیکھنے والے پر جا کر لگتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے، کبھی تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ عورت اگر پریگننسی میں ہوتی ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے اس کا، حدیث میں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ زہر جاتا ہے اور آدمی کو نابینا کر دیتا ہے، یعنی آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہے پھر وہ۔ تو اب یہاں خالی دیکھا ہے یہاں پر، تو فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح نظر میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے شعائیں نکل کر جا کر سامنے والے کو لگتی ہیں تو پھر وہ متاثر ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے۔ اور پھر اس کو ایک مثال سے اور بھی سمجھایا ہے، فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور آ جائے اور گھور کے دیکھ لے تو آدمی کے اوپر جو ہے نا ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے، تھتراہٹ طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، تو نظر بھی جو ہے نا اسی طرح اثر کرتی ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسباب کے دائرے میں اللہ پاک نے فی نفسی آدمی کے دیکھنے کو ایک سبب بنا دیا ہے، شعائیں نکلے جا کر سامنے والے پر لگے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے۔ البتہ ہر ایک کے دیکھنے میں اثر کے اعتبار سے درجے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی نظر زیادہ زہریلی ہوتی ہے، کسی کی نظر زیادہ زہریلی نہیں ہوتی، تو نظر میں جو ہے نا زہریلا پن زیادہ ہوتا ہے، تو جس کی نظر میں زہریلا پن زیادہ ہے ان کو نگاہیں ذرا نیچے رکھنی چاہیے بھائی۔ تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ نہا عن الوشم، جسم کو گودنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گودنے سے کیا مراد ہے؟ گودنے سے مراد ہے ٹیٹو بنوانا۔ ٹیٹو بنوانے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹیٹو بنوانے میں اس زمانے میں جو صورت ہوتی تھی کہ وہ سوئی وغیرہ، آج بھی ہوتی ہے، وہ سوئی کے ذریعے جو ہے نا جسم کو چبویا جاتا ہے اور اس میں رنگ بھرا جاتا ہے، چبوتے رنگ بھرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ ٹیٹو بنوائے، تو نہ کوئی عورت یہ بنوا سکتی ہے نہ کوئی مرد بنوا سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ और एक ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना स्टिकर बड़े लोगों के लिए भी स्टिकर निकल गए, वो सीधा चिपका लिया हमने, बाद में जो है ना धोने पे निकल जाते हैं, उसकी नौयत अलग है। वो एहतियात तो दोनों से करना चाहिए, लेकिन ये टैटू बनवाने में जिस्म को अगर गोदा जा रहा हो, सुइयाँ उसमें चुबाई जा रही हैं, रंग उसमें भरा जा रहा हो, तो ये जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक़ को तब्दील करने के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है, अल्लाह की खिलकत को बदलने के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है, तो इसलिए इससे मना किया गया। तो ख़वातीन जो है ना अगर इस तरह का कोई इस यानी कोई करवा रही हो तो फिर उससे एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। आम तौर पर आम लोगों में जो है ना रिवाज पाया जाता है, यानी मुसलमानों में नहीं है टैटू बनवाने का, गैर मुस्लिमों में ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आने लगी है। अल्लाह पाक की हिफाज़त फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें इंशाल्लाह उसको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے، اخلاص کے ساتھ کہنا سننا نصیب فرمائیے، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دین اور دنیا کی سعادتیں ہم سب کو میسر فرمائیے۔ یا اللہ دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے۔ یا اللہ جس جس کی جو جو ضرورت ہے، جو اپنے دل میں حاجات چھپائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، تنگیوں کو رکاوٹوں کو دور فرمائیے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اعتقادی فتنے، عملی فتنے، علمی فتنے، یا اللہ جس قسم کا جو بھی فتنہ ہو اسے حفاظت فرمائیے۔ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، مدد فرمائیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کے عقائد کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ استقامت ہم سب کو نصیب فرمائیے، دین پر استقامت نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔